الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اجتمعت قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کا شعر فرماتے ہیں کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. فرمایا جو قلب ذاکر ہوتا ہے ذکر کی برکت سے اس دل میں اللہ تعالیٰ کا جو قرب اور تعلق ہوتا ہے تو اس قرب و تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے چین اور جو بے سکون دل ہوتے ہیں جب وہ اس دل سے رابطہ کرتے ہیں تو اس نورانی قلب سے چین اور سکون ان کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ صحبت کا فائدہ ہے. اس لیے لیکن ان کی جو اس دل کی جو فریاد ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے ان اجریا الا علی اللہ کہ ہمارا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالی نے قول نقل کیا کہ وہ اگر اللہ تعالی کی محبت کی طرف دعوت دینا وحدانیت کی طرف بلانا تو اور کوئی مقصد نہیں. باقی اشاعت دین اور تبلیغ دین میں جو اجر ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کہ ہم تم سے دنیا نہیں مانگتے. وہ صوفی کی طرح نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب کو پتا چلا کہ فلاں علاقے میں درخت کی پوجا ہو رہی ہے اور درخت کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں. اب وہ رستے میں چلا تو شیطان نے اس کو دھر لیا کہ کہاں جاتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو یہ درخت کو پوج رہے ہیں میں اسی جڑ کو ضروری ہے تو کس کو کہے کس کو نہ کہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. جیسے باپ ہے وہ اپنے گھر میں اپنی اولادوں کو گھر میں اس بات کو سمجھائے گا. استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کو بتائے گا. مرید ہے تو وہ مریدین ہے اپنے شیخ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توقع رکھے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی امام مسجد ہے تو وہ ان باتوں کو حکیمانہ انداز سے پیش کرے گا، امر بالمعروف بھی نہی عن المنکر بھی. یہ نہی عن المنکر جو ہے قولی ہے، اب وہ ہاتھ سے نہی عن المنکر، یہ ظاہر بات ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے، زبان سے تو روکے گا، مثلا بڑا ہے وہ کہے گا چھوٹوں پر، اور ہاتھ سے روکنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کی حدود ہے. تو بہرحال شیطان نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اس نے کہا کیسے نہیں جا سکتا میں، شیطان نے چڑھائی بازو، اس نے کہا آ جاؤ. صوفی صاحب نے کیا کیا، دونوں کی کشتی ہوئی اور صوفی صاحب نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا، کلہاڑا نکالا کہ ابھی اس کا سر قلم کروں، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا ارے بھائی چھوڑ یار، ایکسٹریمسٹ مت بنو، کچھ مول تول کر رہو، اچھا یوں کرو کہ میں روزانہ تمہارے اکاؤنٹ میں $1,000 ٹرانسفر کر دیا کروں گا اور تمہیں اس کا میسج آ جائے گا، $1,000 تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور تمہیں اس کا الرٹ میسج آ جائے گا کہ $1,000 credited in your account. اس نے کہا اچھا، کہا یہ لو آج کا نقد ڈالر آج کا لو. اس نے کہا اچھا چلو میں بھی سوچتا ہوں اس بارے میں، کیا یہ درخت کو کاٹا جائے کہ نہیں. اب صوفی صاحب آ گئے اور آنے کے بعد اپنی لمبی تان کے سو گئے. روزانہ ان کو وہ کریڈٹ ملنے لگا. آئیے جناب آئیے، ماشاءاللہ. طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ ہاں اللہ کا شکر، ادھر تشریف لے آئے، ماشاءاللہ. تو روزانہ ان صوفی صاحب کے، میں واقعی یہ سنا رہا تھا کہ ایک صوفی صاحب کو پتا چلا کہ کسی درخت کی پوجا ہو رہی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا. تو وہ صوفی صاحب جو ہے وہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلے، رستے میں شیطان سے کشتی ہو گئی، تو شیطان کو انہوں نے دھر لیا. تو شیطان نے کہا کہ بھائی کچھ ڈیل کر لو، روزانہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں $1,000 ٹرانس ہوں گا اور تمہارے موبائل پر اس کا الرٹ میسج آ جائے گا، اور یہ لو آج کا نقد. جب وہ ہاتھ میں ڈالر آئے تو بس انہوں نے کہا اچھا چلو یہ ڈیل تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس ڈیل کا جو ڈیل ڈال ہے وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے، مضبوط ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ جب حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کی خیریت، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، جب کسی کی خیریت پوچھتے تو کہتے ٹھیک ٹھاک ہوں، تو فرمایا حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ٹھیک ٹھاک میں ٹھوک ٹھاک کی آواز آتی ہے. اب جناب صوفی صاحب وہ $1,000 جیب میں رکھ کے واپس آئے کہ یار چلو قربانی ہے، اب میں بھی ذرا اونچا لمبا بیل خریدوں گا جا کر. اب روزانہ ان کے اکاؤنٹ میں $1,000 ٹرانسفر ہو رہے تھے. ایک دن صبح اٹھے، جو الرٹ میسج آنے کا وقت تھا تو میسج نہیں آیا، وہ منتظر ہیں. جب میسج نہیں آیا تو ان کو غصہ آیا، کلہاڑا اٹھایا، اللہ کی نافرمانی، لہذا پھر چلے درخت کو کاٹ رہے ہیں. اب شیطان پھر راستے میں مل گیا. شیطان نے رستہ روک لیا, کدھر جاتے ہو؟ کہا یہ درخت, اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں, اس کو سجدہ کر رہے ہیں, میں اس درخت کا قلعہ کما کرنے جا رہا ہوں, اس کو ہی کاٹتا ہوں. تو شیطان نے کہا ایسے کیسے کاٹو گے؟ اب صوفی صاحب روزانہ جو ہے وہ چیز برگر کھا رہے تھے, پہلے تو ناچیز سے اب چیز کھا کے بڑی چیز بن گئے, اور ہنٹیف اور شوارما مختلف جو ہے وہ مقویات, اور جا کر کیلشیم اور آئرن کی گولیاں بھی لے آئے تھے کہ وہ بھی کھاؤں, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ کمزوری ہو رہی ہے, تو ذرا اب انہوں نے خوب کھایا پیا ہوا تھا, اور ان 10 دنوں میں ان کا وزن 10 کلو بڑھ بھی گیا تھا. اب شیطان سے جو کشتی ہوئی تو شیطان نے اٹھا کے پھر اب ان کو دھر دیا, اب یہ چاروں خانے چت پڑے ہوئے. تو بڑے حیران ہوئے, شیطان نے کہا پتا کیسے جائے گا درخت کاٹ رہے. اب شرمندہ حیران ہوئے, شیطان سے پوچھا کہ ایک ہفتے میں تو میری جسمانی ترقی ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج حدیث شریف ہم پڑھ رہے تھے, آج صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آپ کے جسم پر صرف ایک چادر تھی, اور وہ بھی اس چادر پر بھی پیوند لگے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو رونے لگے, کیونکہ وہ مکہ شریف کے رئیس زادے تھے, یعنی رئیس کے بیٹے تھے, اور ان کا جو باپ تھا اس زمانے میں ان کو 200 درہم کا جوڑا پہناتا تھا. جب لباس کا یہ حال تو کھانے کیسے بڑھیا ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کا یہ حال کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, فرمائے ایک وقت امت پر ایسا آئے گا کہ بڑھیا لباس صبح ایک جوڑا, شام کو ایک جوڑا, صبح کو ایک جوڑا اور شام کو ایک جوڑا, اور ابھی کھانا رکھا جائے گا تھال کہ وہ اٹھا لیں گے دوسرا کھانا آئے گا, پھر تیسرا کھانا آئے گا وہ اٹھا لیا جائے گا. اور فرمایا تمہارے گھروں کے پردے ایسے ہوں گے جیسے غلاف کعبہ ہوتے, کعبہ شریف کے پردے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب اتنی خوشحالی ہوگی اور معیشت میں اتنی فراخی ہوگی تب تو ہم لوگ امت خوب عبادت کرے گی, کیونکہ انسان اسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے نا کہ صاحب ذکر کا وقت نہیں, پریشانی ہے, ذرا معیشت ہے, قرضے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم بہتر ہو اس حال میں کہ تمہارے پاس گویا عبادت کے لیے وقت موجود ہے. تو آج یہ حال دیکھیے کہ ہم اپنے بڑوں کے زمانے کو ہی دیکھتے ہیں, جیسے پہلے زمانے میں ڈیپ فریزر نہیں ہوتا تھا, نام بھی رکھا ڈیپ فریزر, بہت گہرائی تک جا کر گوشت رکھا جاتا ہے جس میں, یعنی عمق میں جا کر, اتنا عمیق ہے کہ اس میں اترنا پڑتا ہے اندر, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ گوشت جو ہے کہتے ہیں کہ ارے بھائی جلدی خالی کرو, قربانی آنے والی ہے. تو بیگم صاحبہ پوچھتی ہے کیا خالی کر دوں, کہا ارے وہ جو پچھلے سال کا گوشت رکھا ہے اس کو جلدی سے نپٹا دو, اس لیے تو اس کا نام کیا ہے ڈیپ فریزر, عمیق, کہ اتنی گہرائی تک ہے تو کہ وہ سال بھر تک چلتا ہے. اس لیے میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے قربانی کے 4 مہینے کے بعد خواب دیکھا کہ جنت میں ان کے دوستوں کے اور رشتہ داروں کے بکرے ٹہل رہے ہیں. اب وہ اس انتظار میں تھے کہ مجھے میرا بکرا بھی نظر آئے. انہوں نے ایک کونے میں دیکھا کہ ان کا بکرا بھی کھڑا ہوا ہے, لیکن ان کا دل کٹ گیا یہ دیکھ کر کہ وہ بیچارہ تین ٹانگوں پہ کھڑا ہوا تھا. ان کو بڑا دکھ ہوا. فرشتے کو پوچھا, کہہ رہے بھائی یہ کیا بات ہے, یہ سب کے سب بکرے تو چار ٹانگوں پہ کھڑے ہیں, میرا بکرا تین ٹانگوں پہ کیوں کھڑا ہے, اس کی چوتھی ٹانگ کدھر ہے؟ تو فرشتے نے کہا, جناب اس کی چوتھی جو ٹانگ ہے جس کو آپ ران شریف بولتے ہیں, وہ ران تو آپ کے ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی ہے, وہاں سے نکلے گی تو اس کو یہاں لگائیں گے نا, تو اس لیے اس کا نام ڈیپ فریزر رکھا. تھوڑے سے ادھر ہو کے بیٹھو اور ادھر ہو جاؤ. اس نے اس کا نام ڈیپ فریزر رکھا. تو آج یہ ہمارا حال ہے, اور پردے ہیں گھر کے تو ایسے ایسے عجیب عجیب قسم کے ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہر سال اس کا ڈیزائن بھی بدلو کہ یہ جی یہ تو پرانا ہو گیا, اب نئے پردے لاؤ. بازو کیا, تو ہم نے یہ بھی تماشا دیکھا, چھ چھ مہینے کے بعد, یعنی معیشت میں الحمدللہ اتنی فراخی ہے کہ اتنا کھاتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات بھی آج کل ہم کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیجئے. اس لیے ڈائٹ کنٹرول پلان دیا جاتا ہے. ایک صاحب بہت موٹے تھے تو ڈاکٹر کے پاس گئے, نے کہا کہ صاحب مجھے بھی کوئی, میں اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, کم کرنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ نسخہ بتائیے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو صرف یہ کرنا ہے. پوچھا کیا؟ اب اس کے لیے آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یوں کرنا ہے, یعنی گردن کو دائیں بائیں ہلانا ہے. پوچھا ٹھیک ہے سر, اتنا سکھاؤں گی تو بہت آسان ہے. کہا کب کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ کہا کرنا تو سب ایک سے دو مرتبہ ہے, لیکن ہر اس وقت کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی کھانے کی آفر کرے. آپ نے کہنا ہے. تو شیطان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ پہلے میرا جسم بھی کمزور تھا, میں کمزور تھا لیکن, اور تم طاقتور تھے, لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں پٹخ دیا. اسی واقعے کی طرف ہم عاد کر گئے. تو شیطان نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے تمہارا جسم تو کمزور تھا, اب تمہاری باڈی تو بڑی شاندار ہے, لیکن پہلے تم اللہ کے لیے آئے تھے, اس لیے تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی مدد تھی. اب تم اللہ کے لیے نہیں آئے بلکہ اب تم ڈالر کے لیے آئے ہو, کہ جو تمہیں ڈالر نہیں مل رہے تھے اس ڈالر کی وجہ سے تم آئے ہو. تو اسی لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, فرماتے ہیں, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. اس لیے فرمایا آگے کہ اس لیے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جب فریاد کرتا ہے, آہوزاری کرتا ہے, اور یاد رکھیے کہ اس آہوزاری کے لیے تقریر کی ضرورت نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے تھے جو عارفین ہوتے ہیں اگر یہ خاموش بھی بیٹھیں, فرماتے کہ ان کی خاموشی بھی تقریر ہوتی ہے. فرمایا ان کی صحبتوں سے خاموش بیٹھنے بھی وہی نفع ملے گا کہ جو ان کی گفتگو سے نفع ملے گا. فرمایا یہ عارفین ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس بیٹھ جائے. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جیسے ایئر کنڈیشن ہوتا ہے نا, ایئر کنڈیشن تقریر نہیں کرتا, لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈک بکھیر رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کمرہ ٹھنڈا رہتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے کہ جن دلوں کے اندر اللہ تعالی کی ذکر کی, اللہ تعالی کی یاد کے ایئر کنڈیشن جو چل رہے ہیں, اگر ان خاموش بھی بیٹھے ہوں, فرمایا قلب کو ایک سکون ملے گا, اور پھر اس سے جو گرم دل ہے, بے چین دل ہے, اجڑے ہوئے جو دل ہیں, ان بے چین اجڑے ہوئے اور گرم دلوں کو ٹھنڈک اور قرار مل جاتا ہے اور سکون مل جاتا ہے. اور یہ دل, اجڑا ہوا دل کیسے بنے گا؟ اس کے لیے فرمایا انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, فذکرونی بالاطاعتی, تم مجھے یاد کرو اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ, تو اذکرکم بالعنایتی, میں تمہیں یاد کروں گا عنایت و مہربانی کے ساتھ. الفاظ کتنے پیارے ہیں, تم مجھے یاد کرو اطاعت و فرمانبرداری سے, میں تمہیں یاد کروں گا عنایت و مہربانی سے. تو انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا, ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. اور فرمایا جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں, سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پانی کا یاد, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ, کیا ایک عجیب استعارہ استعمال کیا یہاں پر. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تشنگا اگر آب جویند از جہاں, یہ معرومی کا شعر ہے. تشنگا اگر آب جویند از جہاں, اگر پیاسے سارے جہان کے اندر پانی کو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی کہیں سے منرل واٹر پلا دو ایک گلاس. پہلے تو پانی تلاش کرتے تھے, اب منرل واٹر تلاش کیا جاتا ہے. تشنگا اگر آب جویند از جہاں, آب ہم جویند اب عالم تشنگا. معرومی فرماتے ہیں اگر پیاسے سارے عالم میں پانی کو تلاش کر رہے ہیں تو پانی بھی پیاسوں کو تلاش کر رہا ہے. یعنی وہ گناہگار بندہ کہ جو اللہ تعالی کی رحمتوں سے دور ہو کر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ندامت کے آنسو بہا کر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے, تو اللہ تعالی کی رحمت بھی فوراً آگے بڑھتی ہے اور اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتی ہے. آغوش رحمت میں اللہ تعالی اس بندے کو لے لیتے. سبحان اللہ. اور کیا فرمایا, پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم, پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. جو خاک جو یاد کر رہی ہے, کیا عجیب ہے دیکھیں, جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو, یعنی اپنی طرف نسبت ہم کیا ہیں. یہاں یہ مراد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا, اور اصل جو مراد ہے کہ ہم جیسے ناپاک کہاں اور وہ عالم پاک کہاں, ہم جیسے ناپاک کہاں, ہم جیسے ناپاک اور کہاں, جے نسبت خاک را بعالم پاک, کہ وہاں وہ پاک مولا اور کہاں ہم جیسے نالائک اور گندے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا کتنا عجیب مضمون ہے. فرماتے کہ دیکھو انسان کو نماز پڑھنی ہے, مسلمان کو نماز پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, قرآن پاک کو چھونا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اگر کہیں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کرتا ہے, پھر اس کے بعد اگر غسل کی حاجت ہے غسل کرتا ہے, ورنہ اگر وضو ہے تو وضو کرتا ہے. ذرا توجہ ادھر رکھو, ہنٹر بیف کو یاد مت کرو. تو اب وہ وضو کرتا ہے, ظاہری نجاست کو دور کیا, وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں آ گیا. اب وہ مسجد میں آتا ہے, تحیت المسجد پڑھتا ہے. اس کی فضیلت آئی, اگر موقع ہو تو تحیت المسجد اور تحیت الوضو اس کی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں کہ مسجد میں داخل ہو کر پڑھ لے. اور اگر اتنا وقت نہیں ہے جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے, دو رکعت پڑھے گا تو چار رکعت نہ پڑھ سکے گا, تو چار رکعت اس کی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی. اور اگر فرض نماز تیار ہے تو وہی نماز اس کی تحیت المسجد بن جائے گی. اور اگر اتنا وقت ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور نماز کا انتظار بھی کرنا ہے, اب کیا کرے؟ لیکن ساری شکلیں بیان کر رہا ہوں, اس کا نام ہے پروبیبلٹی کہ بھائی ہر شکل ایسی ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, دو رکعت کا وقت بھی نہیں ہے, بعض مرتبہ ایسا ہے, اور اتنا وقت بھی نہیں ہے, دو رکعت کا وقت بھی نہیں ہے اور اب اس کے بعد اس کو انتظار کرنا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو, فرمایا ایسے وقت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر بس بیٹھ جاؤ, یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. کسی طرح سے محرومی نہیں ہے, اللہ کا ذکر ہو گیا اب یہ بیٹھ گیا. اس لیے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ نماز کا انتظار کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نماز کا انتظار بیٹھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ نماز کا انتظار کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انتظار صلات صلات ہے, یعنی نماز کا انتظار کا اجر ایسا ہے جیسے نماز پڑھنا. جب نماز کے انتظار اتنی بڑی فضیلت ہے تو اس کا کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرنا چاہے, بلکہ اپنی جگہ بیٹھے جب نماز قائم ہو گئے. اگر کچھ سیکنڈ کیا کچھ منٹ بھی اگر اوپر چلے جائے تو یاد رکھیے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, نفع ہی ہے, لیکن گھڑی کو دیکھنا نہیں چاہیے. آپ اتنی دور سے گھڑی دیکھنے کے لیے نہیں آئے, جب شیخ کے ساتھ وقت گزارنے آئے ہو تو گھڑی کو کیا دیکھنا. اس لیے ذکر کرے, ہاں یہ مسجد میں داخل ہوا, دیکھا بھائی کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, نہیں ہے تو بس بیٹھ گیا, اب اپنا دعاؤں میں لگ جائے, ذکر کرے, اللہ اللہ کرے, کتنا اچھا موقع ہے. تو بہرحال اب وہ بندہ آتا ہے مسجد میں, آیا اس نے دو رکعت پڑھی, پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ, وہ اگرچہ غسل کر کے آیا اور اگرچہ وضو کر کے آیا اور ظاہری طور پر اگر اس کے جسم میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی, جیسے قربانی کی جانور کا خون لگ گیا, اب اس نے اس کو دھو دیا, لیکن فرمایا کہ جو پیٹ کے اندر تو ابھی اس کے نجاست موجود ہے کہ نہیں, پیشاب پخانا گندی ہوا ابھی بھی اندر موجود ہے. اس وقت ہم جتنے سب بیٹھے ہیں سب کے ساتھ سب کا یہی حال ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہری نجاستوں کو دھونے کا فرمایا. اگر حکم ہوتا کہ اپنے اندر سے بھی تمام نجاستوں کو ختم کرو کیا حال ہوتا. فرمایا آؤ اس حالت میں آ جاؤ. فرمایا اس سے یہ پتا چلا کہ بندے کو اس بات کے استحضار رہنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گلاب کے پودے کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی وہ کیا رکھی, کھاد. کیا رنگ ہے اس کا, آپ یوں کہہ لیں وہ بے رنگ ہے اور بدبودار ہے, لیکن وہی کھاد جو بے رنگ اور بدبودار ہے مختلف پودوں کے اندر وہ کھاد ڈالی جاتی ہے. گلاب جو مختلف الالوان ہے کہ جیسے گلابی ہے, لال ہے, پیلا ہے, سفید ہے, اور اسی طرح سے موتیا، چمپا، چمبیلی، رات کی رانی. اب آپ دیکھیے رنگ مختلف، خوشبو مختلف، اور ان کا جو خام مال وہ ایک ہے، را مٹیریل ایک، رنگ اور خوشبو مختلف. حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتا یہ چلا کہ یہ کمال پودے کا نہیں ہے، یہ کمال مالی کا نہیں ہے، یہ کمال کسان کا نہیں ہے، بلکہ اس کھاد کا بھی کمال نہیں ہے. اس کھاد کو ظاہری طور پر پودوں میں ڈلوا کر کوئی پیچھے ایک قدرت ہے، وہی قدرت جو ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے پیدا کرنے والے، انہی کی قدرت کار فرما ہے کہ اسی بدبودار اور بے رنگ کھاد سے مختلف الالوان اور مختلف بو والے پودے پیدا فرماتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ نے یہاں ایک بات اور فرمائی، فرمایا اللہ تعالی نے ان پھولوں کی نشو نما کے لیے، افزائش کے لیے یہ کھاد کا انتخاب کیوں کیا؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کھاد کا انتخاب کیوں کیا، اور وہ بھی بدبودار، کہ انسان اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرے، گزرے بو آ رہی ہے. فرمایا یہ انتخاب کیوں کیا؟ حضرت والے نے فرمایا اس لیے کہ کل کو جب گلاب کا پودا بڑھے گا، گلاب کا پھول کھلے گا، تو گلاب اپنی خوشبو پر اور اپنے رنگ پر ناز نہ کرے. سبحان اللہ، کیسا عجیب مضمون ہے، دیکھیے کتنا عاجزی والا مضمون، تواضع سکھانے کے لیے کتنا ضروری مضمون پتا چلا. حضرت نے فرمایا اسی طرح انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ناپاک منی کے قطرے سے اور ماں کے حیض سے، دونوں نجاست. کیوں؟ کہ کل کو انسان جوان ہوتا ہے، اس کو کوئی کمال ملتا ہے، چاہے دنیاوی کمال ملے چاہے دینی کمال ملے، خوبصورت ہے، ڈیل ڈال جو ہے اس کا دیکھ کر کہتے کیسا کڑیل جوان ہے، طاقت ہے اس کے پاس. فرمایا لیکن وہ اپنا ماضی یاد رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا. آج اگر مجھے کوئی کمال حاصل ہے تو وہ میری ذاتی کوشش نہیں ہے، وہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے کمالات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. فرمایا کہ جب بندے کا یہ حال ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر عاجزی اور تواضع ہوگی. اگرچہ اس کے پاس مال بھی ہوگا، اگرچہ اس کے پاس کمال بھی ہوگا، اگرچہ اس کے پاس جمال بھی ہوگا، لیکن وہ بندہ یہی کہے گا کہ یہ مال، یہ کمال، یہ جمال، یہ میری ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اگر اس کو کوئی علم کی نعمت ملے گی وہ بھی کہے گا کہ میں کیا ایک جاہل، یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو میری زبان سے ایسے علم کے موتی بکھرا رہے ہیں، یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ عاجزی اس کو نصیب ہوگی. تو کیا فرمایا؟ جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو، یہ استعارے ہیں. دیکھو یعنی ہم جیسے ناپاک، اس رفت اور بلندی والے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. یہ سکھایا اذکر اللہ، اللہ کا نام لو. مسئلہ یاد رکھیے آپ حضرات اس بات کو، جو آپ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ بیان ہو رہا ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کے لیے باہر. اس لیے مسئلہ اتنا ہے کہ جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے، کہ اب جیسے نماز کے بعد سنتیں کا وقت ہے، تو جہاں سنتوں کا وقت ہے لوگ نماز پڑھیں، یہ تھوڑی کہ کوئی اعلان یا کوئی نماز. اس لیے ہمارے اکابر نے اتنی تک نصیحت کی کہ دعا بھی آہستہ مانگے، زور سے دعا نہ مانگے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دوسرے مسبوق جو حضرات ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. لیکن اب شریعت نے ایک ایسا ذکر بتایا، شریعت نے پورے سال میں ایک ایسا ذکر بتایا، میرے علم کے مطابق ایک ذکر ہے، پورے سال میں ایک ایسا ذکر بتایا کہ نماز کے بعد وہ بلند آواز سے ہوگا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے جو آج کل ہم نمازوں کے بعد پڑھ رہے ہیں. صرف ایک واحد میرے علم کے مطابق ایک واحد ذکر ہے کہ جو کہ نماز کے بعد بلند آواز سے کرنے کا, مسلمانوں مردوں کے اوپر بلند آواز سے یہ کرنا واجب ہے. لیکن بلند آواز سے کیا مراد ہے؟ درمیانی بلند آواز. بلند آواز سے نہیں کہ نعرے زور زور سے چیخنا چلانا مراد نہیں ہے, بلکہ آواز ایسی ہو کہ معلوم ہو, کم سے کم اپنا کان تو سنے, اتنی بلند ہو کہ کم سے کم اپنا کان سنے. اور عورتوں کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھیں گی. اس سے اب سوچ لینا چاہیے کہ ہم مسجد میں جب نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں, تکبیر تشریق پڑھتے ہیں, تو مثل زن کے پڑھتے ہیں یا مثل مرد کے پڑھتے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو اتنی آہستہ آواز میں پڑھیں, اتنی آہستہ آواز میں کہ عورتوں کی طرح پڑھیں. اس لیے مسئلہ یاد رکھو کہ جہاں بیان ہو رہا ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ وہی اس لیے تو کہا کہ دیکھو پہلے ہی مسئلہ سکھایا تھا, نماز جو ہو کسی کو پڑھے تو باہر پڑھے. اس لیے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. تو جو یاد کر رہی ہے, یہ خاک آسمان کو, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جو میں نے حدیث شریف پڑھی تھی وہ کیا کہ مجتمعت قومی یذکرون اللہ تعالی, وفی روایت لا یقعد قومی یذکرون اللہ تعالی. پہلے جو الفاظ کا ترجمہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, نہیں جمع ہوتے, ماں یہ نفی کر رہا, نافیہ ہے کہ نہیں جمع ہوتے. یذکرون اللہ تعالی, اللہ تعالی کی یاد کے لیے. اور دوسری روایت میں کیا فرما, لا یقعد قوم, کہ قوم بیٹھتی ہے کس لیے؟ یذکرون اللہ تعالی, اللہ کی یاد کے لیے. الا, لیکن اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, یعنی مراد وہ حاضرین مجلس اور وہ اجتماع جو اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوا ہو, اللہ کی یاد کے لیے منعقد ہوا ہو, اور ان لوگوں کا جمع ہونا اللہ تعالی کی یاد کے لیے ہو, تو ان لوگوں کو چار نعمتیں ملتی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جیسے یہ جو مجلس قائم ہے اس وقت جو ہم حاضر ہیں, یہ یذکرون اللہ تعالی کی مجلس ہے کہ اللہ کے لیے جمع ہے. مختلف علاقے کے مختلف زبان بولنے والے, مختلف رنگ اور مختلف عمر, ماشاءاللہ یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے, اور کبر سن والے حضرات, سفید ریش بھی, چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. تو یہ اور اجتماع صرف ذکر اللہ کے لیے کہ کوئی چندہ نہیں ہوگا ابھی, اور اس کے بعد کوئی الیکشن کے لیے اعلان بھی نہیں ہوگا. حضرت فرماتے تھے نو ڈونیشن نو کلیکشن اور نو الیکشن, بلکہ ذکر کے لیے جمع ہے. تو ان کو اب چار نعمتیں کیا ملتی؟ نمبر ایک, الا حفتہم الملائکہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے راستوں میں گھومتے رہتے ہیں, اور جہاں ان کو ذکر کی مجلسیں ملتی ہے وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں, بلکہ ان فرشتوں کو دور سے پتا چل جاتا ہے. جیسے قطب مینار ہوتا ہے نا کہ دور سے روشنی نظر آتی ہے, اسی طرح سے فرشتوں کو بھی دور سے پتا چل جاتا ہے. وہ کیسے؟ کہ جو ذکر اللہ کی یاد سے جو نور ہے نا, وہ نور اوپر اٹھتا ہے, اور جب وہ نور اٹھتا ہے تو فرشتے دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو ہماری منزل وہ رہی, یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے صرف وہ فرشتے نہیں آتے بلکہ وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو فوراً واٹس ایپ کرتے ہیں کیا جاؤ بھائی، اور آئی ایم او پہ کال کرتے ہیں، میسجنگ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی اپنا ایس ایم ایس پیکیجز ہوتے ہیں، اور تمام فرشتے اس طرح پھر جمع ہونا شروع جاتے ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دوسری مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے جمع ہوتے جوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں تلاوت کر رہا تھا تو ایک روشنی مجھے نظر آتی تھی، کہا میں ڈر کے مارے روک دیتا، پھر وہ روشنی چلی جاتی، میں پھر تلاوت شروع کرتا پھر روشنی آ جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے، وہ رات کے وقت تلاوت کر رہے تھے تنہائی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تلاوت کو اپنی جاری رکھتے تو لوگ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے. یہ ذکر کی برکت ہے کہ وہ انوارات ملتے. اللہ اکبر، ذکر اللہ ہو، اللہ اللہ کرنا ہو، لا الہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، تلاوت قرآن ہو، یہ سب ذکر اللہ ہے. یہ جمع ہونا، یہ سب ذکر اللہ ہے. اسی طرح یہ جو قرآن پاک مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بچے کو پڑھاتے ہیں، استاد جی پڑھو الف با تا سا، یہ سب ذکر اللہ ہے. وہ قرآن پاک کی تلاوت جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے، ہلتے ہلتے ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہل رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور ایک مسئلہ چلے اور سن لیجئے، برسبیل تذکرہ، کہ بعضے لوگ جب تلاوت میں ہلتے ہیں نا ہم لوگ، نماز یعنی نماز میں نہیں، نماز میں ہلنا بالکل منع ہے، کوئی اجازت نہیں نماز میں ہلنے کی، البتہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہم ہلتے ہیں، کوئی یوں ہلتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں قاری صاحب کو یوں جھوم رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں یا آگے پیچھے، دو صورتیں ہو گئی نا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہلو مت، تم تلاوت قرآن کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، ہلو مت، منع کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یہ ان کا منع کرنا بالکل درست نہیں ہے. اب دلیل سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، مفردون لوگ سبقت لے گئے، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا مل مفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مفردون لوگ کون ہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو فرمایا الذین اهتزوا بذکر اللہ تعالی، الذین اهتزوا یعنی اهتزوا اهتزاز. اب اهتزاز کیا ہے؟ یعنی اهتزاز کرتے ذکر اللہ کے ساتھ. اب اهتزاز کیا ہے؟ اس کا آسان نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اهتزاز یہ ہے کہ اپنے موبائل کی جو لینگویج ہے اور جو زبان ہے اس کو اردو کے بجائے، اس کو انگلش کے بجائے عربی میں کر دیجیے، اور جہاں پر کال سیٹنگز ہوتی ہیں اس کال سیٹنگ میں لکھا ہوتا ہے الرٹ بائی وائبریشن، ٹھیک ہے نا جناب؟ اس الرٹ بائی وائبریشن کو آپ اپنے موبائل کی جو لینگویج ہے اس کو عربی میں کر دیجئے، اب وہاں لکھا ہوا آئے گا تنبیہم بالاہتزاز. یہ کتنا آسان مسئلہ حل ہو گیا نا، کیا لکھائے گا؟ تنبیہم بالاہتزاز. تو پتہ چلا وائبریشن ہو گئی نا، کتنا آسان کام ہے. موبائل نے سمجھا دیا، موبائل ٹیکنالوجی نے سمجھا دیا. اس لیے یہ جو ذکر میں ایسے اہتزاز ہوتا ہے، اب یہ وہ اہتزاز ہے الذین اہتزوا بذکر اللہ تعالی، سبحان اللہ. وہ عاشق اللہ کا نام لیتا ہے، ایسے جھومتا ہے اور کہتا ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اس میں مزہ آ رہا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے لذت ذکر کیا کہوں اختر، لذت ذکر کیا کہوں اختر جھوم کر واہ واہ کرتا ہوں، جھوم کر واہ واہ کرتا ہوں۔ ارے ڈاکٹر صاحب سیٹنگ بناؤ نا اپنی، ایسے جھانکو نہیں، ایسے بیٹھ سیٹنگ بنا لو، جب آگے والے آپ کی سیٹنگ آؤٹ کریں فوراً ٹیوننگ کر دیں آپ اپنی اور اپنی سیٹنگ بنا لیں۔ جب ڈرپ ہل جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، فوراً سیٹنگ کرتے نہیں کرتے؟ تو اسی طریقے سے اس کی سیٹنگ بنا لیں، کبھی کوئی آگے بیٹھ جائے تو اپنی سیٹنگ سیٹ کر لیں۔ تو لذت ذکر کیا کہوں اختر جھوم کر واہ واہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، نماز میں ہلنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہل رہے ہیں صاحب، اس میں منع ہے نماز میں، باقی مزے لے سبحان اللہ، بلکہ جھوم کے ذکر کرے اللہ کا نام لے۔ میرے شیخ کا شعر بھی سنا ہے نا آپ کو کہ جب اللہ کا نام لے کہ اللہ آپ کے نام سے ہمیں مستی آ رہی ہے، لطف آ رہا ہے، مزہ مل رہا ہے۔ تو فرشتے گھیر لیتے اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فرشتے جب گھیر لیتے ہیں تو دو باتیں ہیں، ایک تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے، ہم جیسے فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں اور ہم جیسے کیا حال ہے، ہمارے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے کیسے خیالات پکا رہے ہوتے ہیں فلاں فلاں کے بارے میں۔ لیکن اس کے باوجود ذکر کرتے ہیں، تو فرماتے کہ معصوم مخلوق ہمارا ذکر سننے کیوں آتی ہے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے عالم شہادت میں رہتے ہیں اور ہم عالم غیب میں رہتے ہیں، ہمارا ایمان ایمان بالغیب کہلاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ہم ایمان بالغیب یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، دوزخ کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر کے حالات معلوم نہیں، عالم برزخ معلوم نہیں، لیکن آمنت باللہ ورسلہ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لے کر آئے۔ تو ایسے ایمان کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادہ سے۔ لہذا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 12 رستے کھولے، قرآن پاک نے جس کو ذکر کیا، 12 قبیلے تھے نا ان کے لیے 12 رستے کھولے، فرعون پیچھے داخل ہوا، پانی کو اللہ تعالیٰ نے بند کرنے کا حکم دیا، اس وقت جب وہ ڈوبنے لگا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب ڈوبنے لگا تو اس نے سوچا اب میں کلمہ پڑھ لوں جلدی سے، تو جبرائیل اسلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ پڑھ نہ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو دیکھیں اور اس کے بعد بھی تکلیف ابصار کی وجہ سے ہم اس سے رو گردانی کریں اور اعراض کریں، اور ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرشتے ذکر سننے آتے ہیں اس لیے کہ وہ عالم شہادت میں، وہ تو سب دیکھتے ہیں اور ہم عالم غیب میں ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہنس کے فرماتے تھے، فرشتوں کا تو یہ حال ہے، فکر نہ فاقہ، نہ جورو نہ ناتا، ان کو گوشت کی فکر نہیں، بکرا لانے کی فکر نہیں، پھر قصائی کی فکر نہیں، پھر گول بوٹی کی فکر نہیں، نلی والی بوٹی الگ، گول بوٹی الگ، عدلے کا گوشت الگ کرو، نہاری کا گوشت الگ کرو، کباب کے لیے الگ گوشت لاؤ، ارے چھچڑے صحیح صاف کرو، کوئی فکر نہیں، اور پھر گوشت کو سنبھالنا، اس کی بوٹیاں بنانا، رکھنا، گوشت کھانا، کتنی فکریں لگی ہوئی ہیں، اور گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ بیوی کی بھی ڈانٹ کھانا کہ بوٹیاں ٹھیک نہیں بنوائی، آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، سب ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنی آتی ہے، دیکھو بدگمانی مت کرنا، और अगर बदगुमानी करनी हो ना तो अपने गरिबान में झांक लेना, बस जो समझो जो आपके साथ होता है वही हमारे साथ होता है। हाल बयान करने का ये तरीका ठीक है ना, कि इसमें सबको मुलव्वस कर दिया, मैं अकेला क्यों करूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, और फरिश्तों का हाल, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई मोबाइल में बैलेंस डलवाने की फिक्र नहीं। ये नहीं कि सबवे के बर्गर पे जाएंगे वहां मांगेंगे कि 6 इंच का बर्गर दे दीजिए, कोई फिक्र नहीं, ना खाना ना भूख ना कुछ। हाँ, इसलिए कि इतनी फिक्रें बंदों को लगी हुई है कि अभी कसाई आना है, अभी गोश्त कटवाना है, अभी फला काम करना है, कबूल भी है कि नहीं, अभी ये जाना है, अभी दवा लेनी है, अभी ये काम करना है। लेकिन उस फिक्र के बावजूद ये बंदे हमारी याद से आह गाफिल नहीं रहते। दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, ये सबके साथ रह के भी सबसे जुदा रहे। ये अल्लाह वालों की शान में फरमाया कि सबके साथ है सबसे जुदा है। सुभान अल्लाह। तो एक हो गया ना हफ्फतुल मलाइका, तो मेरे शेख फरमाते हैं जिक्र इसलिए फरमाया कि जो जिक्र की मजलिस हैं अल्लाह वालों के पास जाके बैठा करो, उनके गुलामों के पास जाके बैठा करो। क्यों? क्योंकि ये जिक्र की मजलिस हैं। फरमाया कि तुम्हें फिर फरिश्तों की सोहबत मिलेगी तो तुम्हारे अखलाक में पाकीजगी पैदा होगी। अल्लाह हम सबको ये नेमत नसीब फरमाए। दूसरी नेमत क्या मिलेगी? दूसरी नेमत गशियतुमुर रहमा, अल्लाह ताला की रहमत ढांप लेती है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत ने इसको अजीब अंदाज से ताबीर किया, फरमाया रहमत को ढांपना क्या है? फरमाया ये ऐसा ही है कि जैसे मां बच्चा रोता है ना, अब क्या होता है कि बच्चा मिट्टी में खेला, गाय भैंसों में जाकर घुस गया, अब आए तो मां ने एक चपेट लगाया। पहले तो थोड़ा सा पंजाब का भी मजा ले रहा हूं, चपेट लगाया और उसके बाद अब बच्चा रोता है, फिर मां उसको ले जाती है बैतुल खला में, उसको नहलाती है, घुसलाती है, पाउडर लगाकर, उसके बाद अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर, फरमाया फिर वो, अब वो बच्चे के थोड़े थोड़े आंसू रहते हैं, उसको गोद में लगाती है, गोद में लिपटाती है, फिर फरमाया कि मोहब्बत का अंदाज होता है कि दुपट्टे में छुप जाए, छुपा लेती है। फिर हजरत ने फरमाया वफूर मोहब्बत से अपनी ठुड्डी भी उसके सर पर रख देती है। अल्लाह अकबर। इसलिए एक बुजुर्ग ने एक अजीब वाकया सुनाया, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत ये क्या बात है, आप पर इतनी मुसीबतें मुश्किलात और मसाइब आते हैं लेकिन फिर भी आप अल्लाह का डर नहीं छोड़ते, ये सबक आपने कहां से लिया? अजीब वाकया है। फरमाते ये सबक मैंने एक बच्चे से सीखा है। पूछा हजरत बच्चे से सबक आपने सीखा, वो कैसे? फरमाया एक दफा मैंने देखा कि एक मां अपने बच्चे को मार रही थी, धुतकार रही थी, गुस्से में उसने बच्चे को घर से निकाल दिया कि निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। बच्चा रोता हुआ गली में बाहर निकल गया, मां ने दरवाजा बंद कर दिया, बच्चा गली में भागता हुआ दूर तक गया, गुस्सा उसको भी था, लेकिन थोड़ी देर में आया, पलट कर आया और दरवाजे पर आकर मां को पुकारने लगा, और अब उस बच्चे की आंख से आंसू जारी हैं और वो ही जा रहा है और मां को पुकार के कह रहा है अम्मा खुदा के लिए दरवाजा खोल दे, तेरे घर के सिवा, इस दर के सिवा मैं कहां जाऊंगा। रोते रहते बच्चा सो गया। थोड़ी देर में मां का गुस्सा जब जरा ठंडा हुआ, मां ने दरवाजा खोला, उस बच्चे वो रोते रोते उस बच्चे के गालों पर आंसू थे और वो सो रहा था, उसको गोद में उठाया, उसको प्यार किया। फरमाया बस यही उस बच्चे ने मुझे सबक सिखाया कि अगर तू नाफरमानी भी करे और अल्लाह ताला तुझे निकाल भी दे कि जा निकल जा नालायक, फिर भी अल्लाह ताला का दामन तुम मत छोड़ो, अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे को तुम फिर भी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि मैं यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हें बख्शेगा, तुम कहां जाओगे। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा बिला फसल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपको खलीफा बनाया गया। جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات، قرآن پاک کی آیتیں جن کے لیے نازل ہوئیں، لیکن ان کے قلب کا کیا حال ہے؟ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ملتزم پر آئے، ملتزم سے لپٹ کر اب کیا ہو فغا کر رہے ہیں؟ الہی عبدک العاصی اتاکا، کہ اللہ آپ کا گناہگار بندہ آپ کے پاس آ گیا، مقرم بالذنوبی وقد دعاکا، کہ اپنے، اور وہ گناہگار بندہ ایسا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور آپ کو پکار رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ، اگر آپ اپنے اس بندے کو معاف فرما دیں، انت لذاک اہلو، آپ تو اسی بات کے اہل ہیں، گناہگار بندوں کو معاف فرمانا یہی آپ کا کام ہے، اور وَإِن تَدْرُدْ، لیکن اگر آپ نے دھتکار دیا، فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، آپ کے سوا کون ہے جو رحم فرمائے گا؟ اللہ اکبر، کیا جن کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اشرہ مبشرہ کے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی صحبتیں میسر ہوئی، لیکن قلب کی کیسی عاجزی، کہ کیا حالت ہے اور اپنی حالت کیا ہے، پر کیسی نظر، کہ اپنے آپ کو کیسے اللہ تعالی کے حضور میں پیش کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی کی رحمت ذکر کی مجلسوں میں ایسے ہی ڈھانپ لیتی ہے۔ دو انعام ہو گئے، تیسرا انعام ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمایا، السکینتو ہی نورن، سکینہ ایک نور ہے، یستقر فی القلب، جو دل میں ٹھہر جاتا ہے، استقرار پا جاتا ہے، استقرار فی القلب، یہ قل استقرار، اس نور کا استقرار دل میں ہوتا ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے، یثبت بالتوجہ الی الحق، جس قلب کو اللہ تعالیٰ سکینہ عطا فرماتے ہیں، اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہت کا عالم ہو، وزارت کا عالم ہو، مال و دولت کا عالم ہو، شامی کباب بریانی کا عالم ہو، حسینوں کا عالم ہو، دنیا کا کیسا ہی عریانی اور مجانین عالم اور دنیا رومانٹک کی کیسی رونقیں ہوں، لیکن فرمایا کہ وہ جو قلب، جس قلب کو سکینہ حاصل ہوتا ہے، جس قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، نہ بادشاہت کی دنیا کو، نہ وزارت کی دنیا، نہ مال و دولت کی دنیا، نہ حسن روما کی رومانٹک دنیا، نہ ورلڈ آف سیلیبریٹیز، کیا انٹرنیٹ کی دنیا، شہوت اور عریانی کی دنیا سے فرمایا وہ صرف نظر کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کیسا ہی عالم ہو، کیسی دنیا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، جاپان ہو، دبئی ہو، بینکاک ہو، یا پرتھ اور میلبرن ہو، فرمایا وہ جس کے قلب کو تعلق ماں اللہ کی دولت ہوگی، سکینہ جس کے دل ہوگا، وہ حسینوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور فرمایا اگر اچانک نگاہ اٹھے گی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اندر ان کی فنائیت پہلے سے رکھتے ہیں۔ لہذا فرمایا ان سے یہ بدگمائی نہ کرنا کہ یہ اس میں مشغول ہو گئے، وہ اپنی نظر کے، حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی نظر کی جو ویژن آف ریز آف ویژن جو ہے، نظر کی جو زاویے شعائیں ہیں، ان شعائے بصریہ کو محدود کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے حضرت خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے، کیا فرمایا، ایک دفعہ شملہ پہاڑی تشریف لے گئے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا حضرت شملہ پہاڑ تشریف لے گئے، وہاں ہر طرف حسین بکھرے پڑے ہوئے تھے، حسین موتی، حسین شکلیں، تو خواجہ صاحب نے اپنے رفقاء سے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہاں اس وقت نظر کی صرف تین قسمیں ہیں، دو تمہارے لیے، ایک میرے لیے، یعنی تین میرے لیے، فرمایا یا تو نظر بر قدم ہو، یا نظر بر شجر ہو، یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، نظر بر قدم یا نظر بر شجر، اور فرمایا میرا نظر بر نظر، میں تمہاری نظر پہ نظر رکھوں گا کہ تمہاری نظر کہاں جا رہی ہے، اللہ اکبر, یہ نگاہ شیخ ہے, یہ نظر شیخ ہے کہ شیخ اپنے مرید کی نظر پر نظر رکھے, اولاد اپنے باپ کی نظر پر نظر رکھے کہ اس کی نظر کہاں جا رہی ہے, خوش نظری ہے یا بد نظری ہے. تسبیح بعد میں پڑھ لینا. ارے وہاں کیا دیکھتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو یہ نظر ہے, نظر بر نظر, نظر بر قدم, نظر بر شجر. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ہٹو میری نظروں سے, امواج رنگی یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. یہ ہے سکینہ, قلب سکینہ. اور وہ سکینہ نازل ہوتا ہے کہاں؟ ذکر کی مجالس میں. جو علمی مجالس, جو میں نے ذکر کی مجالس عرض کر دیا, یہ علمی مجالس جو مدارس, مکاتب, اہل اللہ کی مجلسیں, نیک مجلسیں, دین کی مجلسیں, تمام مجلسیں مراد ہیں اس سے. یہ واعظ کی مجلس ہے, یہ سب ذکر کی مجلس ہے. تو نزلت علیہم سکینہ, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قلب بے چین, قلب بے قرار, چین و قرار پا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب قلب بے چین کیا ہے؟ قلب بے چین وہ ہے کہ جس کی چین اتر جائے. اب آپ کو پتا ہے جب سائیکل کی چین اتر جاتی ہے, پہلے تو یہ کتنا یاد ہے نا کہ سائیکلیں اور موٹر سائیکل چلاتے تھے, چین اتر جاتی تھی. اب جناب پیڈل چلاتے رہو. قلب بے چین کا حال یہ ہے کہ وہ خالی پیڈل چلا رہا ہے. کیا مطلب؟ کھڑا کھڑا محنت تو ہے لیکن منزل خطا نہیں ہو رہی. اسی طرح قلب بے چین کا جو گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے, عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کی عبادت کا حال یہ ہے کہ خالی وہ پیڈل چلا رہا ہے, منزل خطا نہیں ہو رہی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ مضمون زندگی میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی برکت سے مضمون عطا فرمایا, میرے بزرگوں کی برکت سے, کہ قلب بے چین ایسا ہے کہ چین اتر گئی, اب وہ خالی پیڈل چلا رہا ہے اور منزل کھڑا اپنی جگہ ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑی منزلیں مار رہا ہوں. ایسے ہی قلب بے چین کا حال یہ ہوتا ہے, گناہوں میں جو دل آلودہ ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, حج بھی کرتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, لیکن بس وہ پیڈل چلا رہا ہے, منزل نہیں طے ہو رہی اس کی. اس کی ایک وجہ یہ گناہ, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات سنت کے خلاف ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے اپنی عبادات کو سنت کے مطابق بھی بنائیں ہم لوگ, اور گناہوں سے توبہ بھی کریں. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پیڈل ہوتا نا, اب وہ پیڈل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, دیکھتے نہیں گیئر لگتے ہوتے ہیں اسپورٹ سائیکل میں, گیئر ہوتے ہیں. ایک ہلکا سا بھی پیڈل مارو گاڑی دور تک جاتی ہے, اور بعد میں تیزی سے چلانا پڑتا ہے, اس میں بھی فرق آ گیا. اب دیکھیے بعض لوگوں کی رفتار ایسی جلدی 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 پیڈل چلا رہے ہیں لیکن سوار اتنا ہی تیرا ہو, بس آرام سے یہ پیڈل چلاتے, یہاں ماری چھلانگ وہاں پہنچ گئے. گیئر والی سائیکل سے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی؟ تو فرمایا بس وہ جو جن کی چین اتر جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں آئے, نزلت علیہم سکینہ سے وہ جو چین اتری ہے, وہ جو بیچ اب چین اتر گئے نا, اس لیے کیا ہو گئے؟ بے چین اور بے قرار. اب وہ چین چڑھ گئی اور چین و قرار یعنی اب پھر رستے پر آ گئے. سبحان اللہ. اور آخری کیا؟ وذکرہم اللہ فی من عندہ, جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسمان کو, اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. یہی فرمایا نا حضرت نے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ, یعنی ذکرہم اللہ فی من عندہ, یعنی ای عند ارواح الانبیاء والمرسلین. یہ جملہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مرقات کا جملہ ہے ملا علی قاری محدث عظیم کا, عند ارواح الانبیاء والمرسلین وعند ملائکۃ المقربین, کہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کی روحوں کو جمع فرماتے ہیں اور مقرر فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو دیکھو, یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, دیکھو ہمیں یاد کر رہے ہیں, زمین پر دیکھو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پسماندہ علاقے میں بیٹھے ہیں, کہاں دور بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ ہے ذکر کی برکت. تو ذکر پر یہ انعامات ہو گئے نا, کہ نمبر ایک فرشتوں کی صحبت, نمبر دو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, مطلب اللہ کی رحمت آتی ہے یہ بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے, نمبر تین سکینہ سکون اترتا ہے ہم پہ, دلوں کو چین ملتا ہے, اور نمبر چار عالم بالا, ملئے اعلی بھی کہا جاتا ہے, عالم بالا, عالم لاہوت, یہ سب وہ دنیا ہے یہ عالم ناسوت ہے، اس کو عالم ناسوت بھی بولتے ہیں، اور وہ عالم لاہوت، اللہ اکبر، وہاں پر ہمارا تذکرہ ہوگا. کیسے؟ ذکر کی مجالس کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور یہ چاروں انعامات اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. اللہم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم افتح لنا اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح لنا اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم انا نسألك رضاك والجنة، اللهم انا نسألك رضاك والجنہ ونعوذ بک من سخطك والنار. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی یاد کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ تعالیٰ یاد میں مشغول ہونے کا ذریعہ بنا، اور یاد میں ڈوبنے کا ذریعہ بنا. فرشتوں کی یا اللہ تعالیٰ صحبت پاکیزہ عطا فرما، اور ان کی صحبت پاکیزہ سے ہمارے اخلاق میں پاکیزگی عطا فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. اللہ اپنی رحمت خاصہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ عطا فرما. گناہوں کی نافرمانی سے ہم سب کو چھڑا کر اپنی اطاعت اور یہ فرما کی یاد کی فرما برداری نصیب فرما. گناہوں کی نافرمانیوں کو ہم سے چھڑا، گناہوں کی عادتوں کو ہم سے چھڑا کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کی عادتیں نصیب فرما. یا اللہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بے چین دلوں کو سکون عطا فرما، صبر عطا فرما، قرار عطا فرما، چین عطا فرما، سکین عطا فرما، جملہ اخلاق حمیدہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد عطا فرما، ہمارے دلوں کو توجہ نصیب فرما، اور یا اللہ توجہ کامل عطا فرما، اور پاگل پگنے سے، پاگل کتے والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ یہ جو دنیا کی دوڑ میں ہم پاگل کی طرح بھاگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما. اور یا اللہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور سے ہم سب کی حفاظت فرما، فتنوں کے علامات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ لوگ، یا اللہ علماء صالحین اور صلحاء، اولیاء اللہ، محدثین اور فقہاء اور اسلاف کے طرز پر ہماری زندگی عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے مشائخ سے ہمارا کوئی تعلق یا اللہ مضبوط فرما، کہ ہم ان کی صحبتوں سے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، ہمارے اخلاق کا تزکیہ فرما، اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کے، یا اللہ تعالیٰ حجوں کے حج کو قبول فرما. یا اللہ ان کی، یا اللہ محنتوں مشقتوں کو یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بارآور فرما. اور یا اللہ اپنی رحمتوں میں سایہ، رحمتوں مغفرتوں میں اللہ ان کو یا اللہ تعالیٰ غرق فرما. اور یا اللہ جو حاجیوں نے دعائیں مانگی اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ان کو قبول فرما. اور یا اللہ اس حج کی رحمتوں کو سارے عالم پر عام اور تام اور تمام فرما. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ بے اخلاص والوں کی اور ریا کے دکھاوے والوں کی ریا کو معاف فرما. ہم سب کی اللہ تعالیٰ ریا دکھاوے کو معاف فرما، کمی کو کوتاہیوں کو معاف فرما. اپنے کرم سے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما، اس کو رحمتوں کا، مغفرتوں کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ آپ جو انعامات عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ تمام انعامات عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کلام میں جو تمام فضائل، رحمتیں اور نیکیوں کا ذکر فرمائے، وہ سب کے سب یا اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جان مال آبرو سے آپ پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں، یا اللہ تعالیٰ متقی دہر بنا، اور یا اللہ تعالیٰ صالح دہر بنا، کہ ہر زمانہ، ہر لمحہ، ہر آن، ہر مکان، ہر جگہ ہم آپ کو یاد رکھیں، اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری عیناً، قلباً اور قالباً آپ کے 100% فرما بردار بنے. اور یا اللہ ہمیں توجہ اللہ نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیں اپنی طرف توجہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما، قرب کامل عطا فرما، قرب معرفت عطا فرما، نور معرفت عطا فرما، قرب عبادت عطا فرما، قرب محبت عطا فرما، نور محبت ہم سب اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما.
یا اللہ، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کلنا ولا تکن علینا، اللہم کلنا ولا تکن علینا، اللہم کلنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، وعیدنا من ہم الدین وقہر الرجال وشماتة الاعداء، وصلی وسلم علی نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. ایک ضروری مسئلہ یہ سن لیجئے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 تاریخ کی جو صبح سے شروع ہوتا ہے، 12 تاریخ کی یعنی عید کا جو تیسرا دن عرف میں کہلاتا ہے اس کی مغرب سے پہلے پہلے تک ہے. عید کے دن عید کے جو چوتھا دن یعنی 13 تاریخ کو قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے. 13 تاریخ کو قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے. آپ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت بھی مت کھاؤ. فرماتے ہیں صحابہ کہ ہمیں منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت مت کھاؤ. چوتھے دن منع، ارے منع کرو ان کو، صبر، اذان مت دینا. چوتھے دن کا فرمایا 3 دن گوشت کھاؤ. اب آپ بتائیے، چوتھے دن گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، چوتھے دن گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ لوگ نہ گھبرائیں، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ گڑبڑ کرتے ہیں. آپ کو میں کھلاؤں گا، وہ ملا کا کام ہے، یہ مقلدین کا کام ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ 3 دن کے بعد تو گوشت کھانے کی اجازت نہیں دے رہے، کرو چوتھے دن قربانی. تو جب 3 دن کے بعد گوشت کھانے کی اجازت نہیں تو قربانی کا کیا سوال ہے؟ یہ تو ان کے لیے ہے، اور جن کو گوشت کھانا ہے وہ کھائیں، ہمیں اجازت ہے، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں. اور بالکل دلائل ہے، لہذا جو یہ جو بخاری شریف کو تمام احادیث مار گیا نا، نہیں بخاری شریف سے حدیث لاؤ، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، ثابت کرو تم اس کے خلاف. اس لیے یاد رکھیے گا کہ قربانی 3 دن سے زیادہ چوتھے دن ہرگز نہیں ہے. تمام صحابہ کے آپ حالات احوال اٹھا کے دیکھ لیں. اس لیے 3 دن قربانی، چوتھے دن قربانی نہیں ہے. لیکن آپ چوتھے دن کیا پورا سال گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسا مت کرنا، کیونکہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. یہ مفید صحت نہیں ہے، صحت بخش نہیں ہے، بلکہ مضر صحت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.